شرف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نیک بننے کا نسخہ میرے شیخ طریقت کا بہت پیارا رسالہ ہے. اس میں مدنی انعامات کی ترغیبات, تعزیت کے 16 مدنی پھول اور بہت کچھ ہے, جو صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت القول البدیع کے حوالے سے ہے, وہ بھی پیش کرتا ہوں. ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی, گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت فرماتے ہیں, میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اس حکایت سے معلوم ہوا درود شریف کی کثرت بھی نیک بننے کا نسخہ ہے. کاش ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں.
تربت میں ہوگی دید رسول انام کی, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, فیضان صحابیات سلسلے میں حاضری ہے, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی پاک سیرت کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ ام المؤمنین ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, ان کی سیرت پاک کے تعلق سے پہلے 3 سلسلے ہو چکے ہیں, آج پھر ان کے تعلق سے سلسلہ ہوگا. اور آج کا موضوع ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی تھیں. کیوں کرتی تھیں؟ سیکھنے کے لیے. تو کیا کیا آپ نے سوالات کیے, کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر اول تا آخر توجہ کے ساتھ شرکت رہی تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آئیے مزید کچھ اچھی اچھی نیتیں کریں. سب سے پہلی نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس سلسلے میں شرکت کروں گا. نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا خلاصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, ثواب کے حصول کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت کر لیجئے. اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے. جو نیکی کی دعوت دی گئی اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا, اس کی نیت فرما لیجئے. صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اپنے جو اعمال ہیں, جو اللہ کے کرم سے میرے نام اعمال میں نیکیاں درج ہیں, نیک اعمال کے سلے میں اللہ کی توفیق سے, انہیں میں بارگاہ رسالت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں. بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام, جملہ صحابہ امہات المؤمنین, جملہ مسلمین و مسلمات, بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ان کی اولاد, ان کے والدین کے حق میں پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مکتبۃ المدینہ کی بہت عظیم کتاب ہے, جہنم میں لے جانے والے اعمال. یہ دوسری جلد ہے، پہلی جلد شائع ہو چکی ہے، یہ دوسری بھی شائع ہو چکی ہے. اس کے اندر 2244 حوالہ جات سے کبیرہ گناہوں کی معرفت پیش کی گئی. اس کے صفحہ نمبر 960 سے یہ روایت شروع ہو رہی ہے، بہت طویل روایت ہے، کہ ہماری امی جان سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی. المعجم الکبیر حدیث نمبر 19822. کیا عرض کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کے متعلق بتائیے. وحور عین، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 22 ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں. ارشاد فرمایا وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ان کی پلکیں اتنی گھنی ہوں گی جیسے گدھ کے پر ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تفسیر بتائیے. پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 58.
كأنهن الياقوت والمرجان،
ترجمہ کنز الایمان، گویا وہ لال اور مونگا ہیں. فرمایا وہ اس موتی کی طرح لطیف ہوں گی جو ایسے سیپ میں ہو جسے ہاتھوں نے نہ چھوا ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تفسیر بتائیے. پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 70.
فیہن خیرات حسان،
ترجمہ کنز الایمان، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی. ارشاد فرمایا ان کے اخلاق حمیدہ اور خوبصورت چہروں والی حوریں ہوں گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تفسیر بتائیے. پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر
49،
ترجمہ کنز الایمان، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے. ارشاد فرمایا ان کی نرمی اس جھلی کی طرح ہوگی جو انڈے کے اندر چھلکے سے ملی ہوتی ہے. ہماری امی جان سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تفسیر بتائیے. پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 37.
عروباً اتراباً،
ترجمہ کنز الایمان، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہوئیں، ان کی آنکھیں رطوبت سے اٹی ہوئیں اور بال سفید ہو چکے تھے، اللہ عز و جل انہیں بڑھاپے کے بعد دوبارہ دوشیزائیں بنا کر پیدا فرمائے گا. اور عروبن سے مراد اپنے شوہروں سے بہت زیادہ عشق و محبت کرنے والی عورتیں ہیں، اور اطرابن سے مراد یہ ہے کہ سب ایک ہی عمر کی یعنی جوان سال ہوں گی. ہماری امی جان سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھوں والی جنتی حوریں؟ فرمایا دنیا کی عورتیں بڑی آنکھوں والی جنتی حوروں سے افضل ہیں جیسے ظاہر باطن سے افضل ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے؟ فرمایا یہ ان کے نماز، روزے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کی وجہ سے. اللہ عز و جل ان کے چہروں کو نور عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ریشم کے لباس بھی پہنائے گا، ان کا رنگ سفید، ان کے کپڑے سبز، ان کے زیور زرد رنگ کے ہوں گے، انگیٹھیاں موتیوں کی، کنگیاں سونے کی ہوں گی، وہ گنگنائیں گی. جنتی عورتیں گنگنائیں گی، جان لو ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم نرم و نازکیں، کبھی سخت نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں کبھی موت نہ آئے گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی. اس کے لیے خوشخبری ہے جو ہمارے لیے ہے، اور جس کے لیے ہم ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے ایک عورت دنیا میں ایک دو تین یا چار شوہروں سے شادی کرے پھر مر جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو کیا اس کے تمام شوہر بھی جنت میں اس کے ساتھ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ ان میں سے خوش اخلاق شوہر کو اختیار کرے گی اور کہے گی اے میرے رب عز و جل یہ میرے ساتھ دنیا میں حسن اخلاق سے پیش آتا تھا لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ پھر فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھے اخلاق والے دنیا و آخرت کی بھلائی لے گئے، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم دین سیکھنے کا جذبہ کیسا تھا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالی نے سکھایا، جن کی شان میں قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو سکھایا، قرآن سکھایا، قرآن میں اولین و آخرین کے علم ہے۔ تو میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے کے لیے سوالات کرتی تھی، دیکھیں حوروں کے بارے میں پوچھا اور پھر پوچھا کہ یہ عورتیں دنیا کی مسلمان عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھوں والی حوریں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ یہ افضل ہیں، کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان عورتیں، وہ اسلامی بہنیں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں، جو روزے رکھتی ہیں، سبحان اللہ، مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے اس کی تکمیل کی کوشش کرتی اور عبادت کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے افضل ہیں۔ اور امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 297 پر لکھا، روایت نقل کی آپ نے کہ دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے 70,000 درجے افضل ہیں۔ اور ایک روایت جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حبان بن ابو جبالہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کی، فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کا حوالہ لکھا ہے، دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ اب جنتی حوروں کی اتنی شان و عظمت، حسن و جمال قرآن نے بیان کیا، حدیث میں بیان ہوا، اور جو مسلمان عورتیں جو نیک کام کرنے والی ہیں، عبادت کرنے والی ہیں، نماز پڑھنے والی ہیں، روزے رکھنے والی ہیں، شرعی پردہ کرنے والی ہیں، اپنے منصوب کی شریعت کے دائرے میں رہ کر خدمت کرنے والی ہیں، بچوں کی دینی تربیت کرنے والی ہیں، نیکیاں کرنے والی ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، ان کو اللہ تعالی جنت میں کیا کا انعام عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت نے بہت کچھ اس میں لکھا ہے، مرد کو حور ملے گی، جنتی عورت کو کیا ملے گا، اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کم سن بچے کا جنت میں نکاح کس طرح ہوگا، جو کنوارے فوت ہو گئے ان کے نکاح کا کیا سلسلہ ہوگا، کئی شوہروں والی جنت میں کس کے ساتھ ہوگی، اور بھی امیر علیہ سنت نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں۔ یہ نیکی کی دعوت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، حوروں کے تعلق سے لکھا ہے 295 صفحہ نمبر پر، 296 صفحہ نمبر پر، اور مزید مضامین اسی طرح کے 297 298 پر بھی موجود ہیں۔ تو ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم دین سیکھنے کا جذبہ کیسا تھا کہ سیکھتی تھی، قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں پوچھتی تھی، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کر کر کے علم سیکھتی تھی۔ تو جو سوال کرے گا وہ علم سیکھے گا، اور علم دین سیکھنے کی نیت سے جو اہل ہیں ان سے سوال کرنا بہت اچھا ہے، اور قرآن پاک نے اس کی ترغیب دی۔ چنانچہ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ترجمہ ایک کنز الایمان۔ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو،
اگر تمہیں علم نہ ہو. صدر الافاضل خزائن العرفان میں اس کے تحت لکھتے ہیں کیونکہ ناواقف کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کرے, اور مرض جہل کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عامل ہو. بہت سارے امراض کا علاج کرایا جاتا ہے, اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج اتارا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ فلاں مرض لا علاج ہے, لا علاج نہیں ہے, اس کا علاج دریافت نہیں ہوا, یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے, جب اللہ چاہے گا دریافت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج نازل فرمایا ہے. تو جہل, جہالت, اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بھی ایک مرض ہے جو کہ تباہ کن, برباد کن ہے, نیکیاں برباد کرتا ہے اور کئی غافلوں کو کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے, جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اس کا آپ بھی علاج کریں, مجھے بھی علاج کرنا چاہیے, اسلامی بہنوں کو بھی کرنا چاہیے, اسلامی بھائیوں کو بھی کرنا چاہیے. اس کا علاج کس طرح کریں؟ کہ عالم سے سوال کریں اور جو وہ حکم دے اس پر عمل کریں. جاہل سے نہیں پوچھنا چاہیے, پوچھنا کس سے چاہیے یہ بھی نہیں پتا ہوتا, اس میں بھی جہالت ہوتی. تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت عظیم کتاب ہے, اور ہر مسلمان مرد و عورت کو کفریہ کلمات کے بارے میں سیکھنا چاہیے. اردو زبان میں ایسی کتاب اللہ نے میرے مرشد کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ نے لکھی. صفحہ نمبر 65 پر امیر علیہ سنت سوال اور جواب کی صورت میں لکھتے ہیں, جان بوجھ کر کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا؟ بھائی علم سیکھنے کے لیے علماء سے پوچھیں, قرآن نے ترغیب دلائی, پوچھیں, مگر کس سے؟ کیا جاہل سے پوچھ لیں؟ نہیں, عالم سے پوچھنا ہے. سنیے سوال, جان بوجھ کر کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا؟ جواب, گناہ ہے. جان بوجھ کر کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا؟ گناہ ہے. تاجدار رسالت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سراپا عبرت ہے, من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ. یعنی جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. سنن ابی داود حدیث نمبر 3657, مرآت جلد 1 صفحہ 212 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو شخص علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے مسئلہ پوچھے اور وہ غلط مسئلہ بتائیں تو بتانے والا تو گناہگر ہے ہی, پوچھنے والا بھی گناہگر ہوگا کہ یہ عالم کو چھوڑ کر اس کے پاس کیوں گیا, نہ یہ پوچھتا نہ وہ غلط بتاتا. دوسرا مطلب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں, دوسرے یہ کہ جس شخص کو غلط فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بے علم کا مسئلہ شرعی بیان کرنا سخت جرم ہے. تو جان بوجھ کر کسی جاہل سے جو اس کا اہل نہیں مسئلہ پوچھنا یہ بھی گناہ کا کام ہے. اب ہر داڑھی والا کو علم تھوڑی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو امام صاحب سے پوچھا, تو بھائی امام اس نے چند صورتیں یاد کر کے امامت کی, ٹھیک ہے نماز کے مسئلے سیکھ لیے, لیکن ہر امام بھی عالم نہیں ہوتا اور اس کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ شرعی مسائل بتا سکے. گھر کا بوڑھا ہے اس سے وہ ہی سمجھے کہ بہت عالم ہوتا ہے اپنے آپ میں, اور وہ گھر کے فیصلے کرتا ہے, طلاق کے مسائل تک کے معاملات کو جو سمجھ میں آتا ہے کرتا ہے. تو یاد رکھیں, جاہل سے مسئلہ پوچھنا نہیں چاہیے, اور جس کو مسئلہ نہیں آتا اس کو بتانا نہیں چاہیے. مبلغ ہو, مبلغہ ہو, اسلامی بھائیوں کا اجتماع, اسلامی بہنوں کا اجتماع, لوگ ملتے ہیں, اس نے زن کرتے ہیں, آپ نے بیان کیا, آپ نے نعت پڑھی, آپ نے تلاوت کی, آپ نے انفرادی کوشش کی, کوئی اسلامی بھائی آپ کی طرف مائل ہو کر شرعی مسئلہ پوچھتا ہے اور آپ شرم کے مارے اس کو بتا دیتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے, کہ کیا سوچے گا اس کو مسئلہ نہیں آتا. نہیں, یہ نہ سوچیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اگر مسئلہ 112% آپ کو یاد ہے بتا دیں, اور اگر نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں, دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کرنے کا کہیں, یہی انسب ہے ہمارے لیے. تو بغیر علم کے فتویٰ دینا کیسا ہے؟ جنت کی دو چابیاں، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے، کنز العمال حدیث نمبر 29014، معلم اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 10 نصف آخر صفحہ 275۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں جاہل پر سخت حرام ہے کہ فتویٰ دے۔ تو جاہل کو مسئلہ بتانا نہیں چاہیے اور جاہل سے مسئلہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی زبان کی حفاظت ہے کہ جو مسئلہ نہیں آتا اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ اب فیضان مدینہ کا چوکیدار ہے، اب اس سے آگے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں آپ، وہ بھائی یہ کوئی عالم، تھوڑی عالم ہوتا تو چوکیدار بناتے اس کو، یہ آگے کوئی جامعۃ المدینہ کا کوئی درجہ پڑھا رہا ہوتا۔ تو اس سے جو اہل نہیں ہے اس کو مسئلہ بتانا نہیں چاہیے اور اس سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال سیکھنے کے لیے سوال کرنا بہت اچھا ہے، اور ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت ساری صفات تھیں، ایک آپ میں اچھی صفت یہ بھی تھی کہ آپ علم دین سیکھنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کثرت سے سوالات کرتی تھیں۔ بہر شریعت جلد 3 صفحہ 402 بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4094-4117، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس بال یعنی کپڑے کے نیچا کرنے کی امانت تہبند و قمیص و امامہ سب میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کپڑے زیادہ نیچے رکھنے کے تعلق سے، تہبند یعنی تہبند ازار وغیرہ، قمیص کرتا امامہ، تو اس پر ہماری امی جان پوچھ رہی ہیں کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بالشت لٹکا لیں، یعنی آدھی پنڈلی کے نیچے ایک بالشت لٹکائیں۔ عرض کی اب تو عورتوں کے قدم کھل جائیں گے، ارشاد فرمایا ایک ہاتھ لٹکا لیں اس سے زیادہ نہیں۔ اب اس حدیث کی شرح سنیے، مرآت جلد 6 صفحہ 102، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ القوی لکھ رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں، یعنی صرف نیچا تہبند ہی مکروہ و ممنوع نہیں بلکہ امامے کا شملہ، کرتے کا دامن بھی اگر ضرورت سے زیادہ نیچا ہو تو وہ بھی ممنوع ہے، اس پر بھی یہی وعید ہے، چنانچہ امامے کا شملہ نصف پیٹھ تک چاہیے، یعنی اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے، امامے کا شملہ جو ہے یہ بعض سرین تک رکھتے ہیں ممنوع ہے، قمیص کا دامن بعض عرب تخنوں کے نیچے رکھتے ہیں ممنوع ہے۔ تو کپڑے جو ہیں یہ تخنوں سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، تخنوں کے اوپر تک، کیونکہ جو یہ بھار شریعت کی تیسری جلد ہے اس کے 16 حصے میں جو ہے لباس کا بیان ہے، اس کے صفحہ نمبر 401 پر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر تہمند گھسیٹے یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے اس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا اس کی طرف اللہ عزوجل نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور صحیح بخاری کی انہی سے روایت ہے کہ ایک شخص اترانے کے طور پر تہبند گھسیٹ رہا تھا، زمین میں دھسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ ارشاد فرمایا تخنوں سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے، تو تخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اب طرح طرح کے فیشن میں جو مبتلا ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے فیشن کے چکر میں لباس کو تخنوں سے بھی نیچے لے جاتے ہیں، تو تخنوں سے نیچے نہیں۔ اسی طرح بعض وہ جبہ عرب ممالک میں قندورا کہتے ہیں، وہ اتنا نیچا ہوتا ہے کہ تخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ تخنوں سے نیچے جائے، تخنوں سے اوپر اوپر ہونا چاہیے۔ اور
پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 42-44 اس تعلق سے جو مضمون ہے وہ اسلامی بہنیں اس سے پڑھ لیں. عورت کا میک اپ کرنا کیسا, ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی مطالعہ کر لیں. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 268-270 تک اس میں لکھا ہوا ہے. ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں علم سیکھنے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے سوالات کرتی تھیں. انہی میں سے مستدرک حدیث نمبر 8321 یہ بھی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ذکر فرمایا جو جنگل میں دھسا دیا جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں زبردستی لایا گیا اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اجرت پر لڑیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب کا حشر ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا. احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں, امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آقا دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, فرمایا یعنی لڑنے والے اپنی اپنی نیتوں پر لڑتے ہیں. تو بہرحال نیت کی اہمیت کس قدر ہے ہماری امی جان کے اس سوال سے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے ہمیں معلوم ہوا. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 5126 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یبعثو کل عبد علی ما مات علیہ, ہر بندے کو اسی پر اٹھایا جائے گا یعنی نیت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ دنیا سے گیا. تو نیتیں اللہ ہماری درست فرما دے, اللہ تعالی ہمارے عمل بھی درست فرما دے. وہ کہتے ہیں نیت درست منزل آسان, اگر نیت درست نہیں تو پھر منزل آسان نہیں ہوگی, پھر مشکل ہو جائے گی. تو ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتی تھیں, سیکھتی تھیں اور ان کے صدقے میں ہم بھی سیکھ رہے ہیں. تو نیت کے بارے میں جیسے پوچھا گیا تو اسلامی بھائیوں کے لیے امیر علیہ سنت نے 72 مدنی نامات عنایت فرمائے, اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی نامات ہیں. اس میں جو پہلا مدنی نام ہے وہ نیت کے تعلق سے کہ اچھی اچھی نیتیں, کاش ہم بولنے سے پہلے اچھی اچھی نیت کریں, سونے سے پہلے اچھی نیتیں کریں, جاگنے کے بعد اچھی اچھی نیتیں کریں, گھر سے نکلتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کریں, بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں, بیان سننے کی اچھی اچھی نیتیں کریں, نماز سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں. یہ اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس پر خوب اجر و ثواب حاصل کرتے رہیں گے. ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بارگاہ رسالت میں سوال کیے اس میں سے یہ بھی ہے, بہار شریعت جلد 1 صفحہ 901 کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی, یعنی ہماری امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے, کیا یہ خزانہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی؟ ارشاد فرمایا جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکات ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی تو کنز نہیں. اس حدیث کی شرح سنیے مرآت جلد 3 صفحہ 39 سے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں خزانے سے مراد وہ خزانہ ہے جس کی برائی قرآن کریم میں آئی, پارہ 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 34 ترجمہ کنز الایمان. اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں سوال یہ فرما رہی ہیں کہ اس سونے کی تجارت تو کرنا نہیں ہے, صرف پہننے کے لیے ہے, تو کیا یہ بھی اس آیت کریمہ کی زد میں آتا ہے؟
وہ سمجھی نہ تھیں کہ جیسے پہننے کے کپڑوں میں زکات نہیں تو ہو سکتا ہے کہ پہننے کے زیور میں بھی نہ ہو. انہیں یعنی ہماری امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خیال نہ رہا کہ کپڑا ضروریات زندگی کی چیز ہے زیور ایسا نہیں. مفتی صاحب لکھتے ہیں اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ استعمالی زیور پر زکات ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر زیور کی زکات نہ دی جائے تو یہ بھی کنز میں داخل ہے جس پر قرآن کریم میں سخت وعید آئی. اگر زکات دی جائے تو کنز نہیں. تو وہ محترم اسلامی بہنیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں اور جب ان سے کوئی کہے کہ اس کی زکات دو تو جواب دیتی ہیں کہ ہم کماتی ہیں. تو کمانا شرط نہیں ہے. جو زیور استعمالی ہے اس پر بھی زکات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیور کو آگ کر دے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی, جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے. کنگن جو ہاتھ میں زیور عورتیں پہنتی ان کو کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ عورت نے عرض کی جی نہیں. فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس عورت نے وہ کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دی اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. تو جو زیور ہماری اسلامی بہنیں استعمال کرتی ہیں اس پر اگر یہ نصاب کو پہنچیں تو زکات دینا چاہیے. اور عورت جو زیور پہنتی ہے سونا چاندی وغیرہ اس کے لیے جائز ہے, مگر اگر یہ نادان فخر کے طور پر تکبر کے طور پر زیور پہنے تو یہ کیسا ہے؟ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 270 271 سنیے. سوال, عورت کا دکھاوے کے لیے زیور پہننا کیسا؟ جواب, عورت کو بطور فخر و تکبر دکھاوا کرنے کے لیے زیور پہننا باعث عذاب ہے. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم دافع رنج و علم صاحب جود و کرم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, تم میں سے جو عورت سونے کے زیور پہنے جسے ظاہر کرے اسے اس کے سبب عذاب دیا جائے گا. سنن ابی داود حدیث نمبر 4237. اس حدیث کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی, مرآۃ جلد 6 صفحہ 138. سنیے, لکھتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ظاہر کرے کے تحت اجنبی مردوں پر ظاہر کرے کہ اپنا حسن اور زیور دوسروں کو دکھائے یا فخر و غرور کے لیے دکھاوا کرے یا غریب عورتوں کو فخریہ دکھا کر انہیں دکھ پہنچائے, آخری دو معنی زیادہ مناسب ہیں. یعنی فخر و غرور کے لیے دکھاوا کرے یا غریب عورتوں کو فخریہ دکھا کر انہیں دکھ پہنچائے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کیونکہ اجنبی مردوں کو چاندی کا زیور دکھانا بھی حرام ہے, عورتیں سونے کا زیور اپنی سہیلیوں کو فخریہ دکھایا کرتی ہیں, انہیں حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے وہ یہاں مراد ہے اور عذاب دی جائے گی کے تحت فرماتے ہیں اس فخر و اظہار پر عذاب پائے گی نہ کہ صرف زیور پہننے پر.
دل سے غرور نکلے بہر حضور نکلے یا رب مجھے بنا دے پہ
کا یا رب مجھے بنا دے پیکر تو حاجی کا.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو غرور تکبر حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد کرے عورت, اگر ہماری اسلامی بہنیں سونے چاندی کا زیور فخر و غرور کے لیے تکبر کے لیے پہنے, غریب اسلامی بہنوں کو نیچا دکھانے کے لیے, انہیں ذلیل کرنے کے لیے, انہیں یہ جتانے کے لیے کہ تم غریب ہو ہم امیر ہیں, ہم مالدار ہیں, تمہارے پاس مال نہیں ہے, یہ احساس دلانے کے لیے پہنے تو حرام کام ہوا, جہنم میں لے جانے والا کام ہوا. یاد رکھیں, تکبر حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. تو تکبر کے بارے میں علم سیکھنا فرض ہے. کہاں سے سیکھیں؟ تکبر نامی کتاب, بلکہ رسالہ کہنا چاہیے, وہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اسلامی بھائی بھی پڑھیں, اسلامی بہنیں بھی پڑھیں. اور اگر آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں مکتبۃ المدینہ کا بستہ نہیں لگتا اور مکتبۃ المدینہ کی شاپ نہیں ہے یا آپ کی معلومات میں نہیں ہے, تو بھی غمزدہ نہ ہوں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataslami.net, وہاں سے آپ اس رسالے کو دیکھ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی چارج. کوئی فیس نہیں, کوئی پیسہ نہیں. نیکی کی دعوت کے لیے یہ آپ کو دعوت اسلامی کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اس کو لیں, اس کو پڑھیں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اللہ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے. حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عورتوں کو غسل کے دوران سر کے بال کھولنے کے تعلق سے بھی سوال کیا, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی تربیت فرمائی. اور اس تعلق سے مفتی صاحب نے مرآۃ جلد ایک صفحہ دو پر بھی بہت کچھ لکھا ہے. سلسلے کا وقت قلیل ہے تو اس کو مختصر کر رہا ہوں. آپ تفصیلی طور پر اس کو, اسلامی بہنیں جو ہیں, اسلامی بہنوں کی نماز جو امیر علیہ سنت نے کتاب لکھی, اس میں 12 رسالے ہیں. اسلامی بہنوں کے غسل اور طہارت وغیرہ کے تعلق سے تفصیلی مسائل وہاں بھی موجود ہیں, وہاں سے اس کو پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ستیلی اولاد پر خرچ کرنے کے تعلق سے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خرچ کرنے کی بھی ترغیب دلائی. اور مفتی احمد یار خان امی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآۃ جلد 3 صفحہ 118 پر اس کی شرح بھی لکھی. اس میں یہ بھی ہے, کیونکہ وہ یتیم بھی ہیں, تمہارے عزیز ترین بھی ہیں, ان پر خرچ کرنا یتیم کو پالنا بھی ہے اور عزیز کا حق ادا کرنا بھی, اور اپنے فوت شدہ خاوند کی روح کو خوش کرنا بھی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں پر, اہل خانہ پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے, بلکہ اپنے آپ پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اپنے بچوں کی امی کو پانی پلانا, اس کو لقمہ کھلانا, اس پر خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال بہت ہی پیاری کتاب ہے. اس میں 2000 سے زائد نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل احادیث مبارکہ, مستند احادیث ہیں. اس کے صفحہ نمبر 517 پر اس طرح کی احادیث ہیں, میں پیش کرتا ہوں, کہ جس میں اس کی ترغیب ہے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے تعلق سے. چنانچہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1002 کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. مجمع الزوائد حدیث نمبر 4666. نور کے پیکر نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو پاک دامنی چاہتے ہوئے اپنے آپ پر کچھ خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے,
اور جو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 17191. شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تو خود کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے اور جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے اور جو کچھ تو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5668. نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کچھ بھی اللہ عز و جل کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرے گا تجھے اس کا ثواب دیا جائے گا یہاں تک کہ جو کچھ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس کا بھی ثواب دیا جائے گا. المعجم الاوسط حدیث نمبر 6135. نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے میزان میں سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والوں پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا. قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوگا نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی کہ نیکی کے پلڑے میں سب سے پہلے جو مال رکھا جائے گا یہ وہ ہوگا جو گھر والوں پر خرچ کیا گیا تھا. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 15. حضرت سیدنا عمر بن امیہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما ایک اونی چادر کو خریدنے کے لیے بھاؤ طے کر رہے تھے. میرا وہاں سے گزر ہوا اور میں نے وہ چادر خرید کر اپنی بیوی سخیلہ بنت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اڑا دی. جب حضرت سیدنا عثمان یا عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے پوچھا تم نے جو چادر خریدی تھی اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اسے میں نے سخیلہ بنت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ کر دیا. پوچھا جو کچھ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو کیا وہ صدقہ ہے؟ میں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے سنا ہے. جب یہ میری بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نے سچ کہا ہے تم جو کچھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو ان پر صدقہ ہی ہے. مجمع الزوائد حدیث نمبر 4659. حضرت سیدنا عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے. راوی کہتے ہیں پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے اسے پانی پلایا اور جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسے سنایا. اپنی ذات پر خرچ کرے یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کچھ دینا. اپنی اولاد پر خرچ کرے یہ بھی صدقہ ہے. اپنے بچوں کی امی پر خرچ کرے یہ بھی صدقہ ہے. اور دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلا رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس کا بھی ثواب دیا جاتا ہے. اور صحابی رسول نے اس فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا اپنی بیوی کو جا کر پانی پلایا اور یہ روایت بیان کی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا وہ بیان کیا. تو اپنے بچوں کی امی کو اگر ہم پانی پلا دیں اس کا کوئی کام کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ہماری مدد کرے ہماری خدمت کرے اس کو تکلیف پہنچے اور ہم اس کی مدد نہ کریں اس کی خبر گیری نہ کریں یہ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی جان کے صدقے میں علم نافع عطا کرے. وہ علم جو ہم سے جہالت دور کر دے. وہ علم جو ہمیں ہم پر فرض ہے وہ سکھا دے. جو ہم پر واجب ہے وہ سکھا دے. جو ہم پر لازم ہے ہمیں وہ سکھا دے. وہ علم جو ہمیں آخرت کی تیاری میں معاون ہو مددگار ہو. امی جان رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین سیکھنے کی خاطر بار بار سوالات کرتی تھی. تو ہمیں بھی توفیق نصیب ہو جائے کہ ہم بھی علماء سے دارالافتاء اہل سنت سے
رجوع کریں اور جو شرعی مسائل ہمیں درپیش ہوں اس کا حل کریں. ایسے لوگ جو تجارت کرتے ہیں, جو تاجر ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنی ساری تجارت کے طریقہ کار کو دارالافتاء میں جا کر پیش کریں اور ان سے سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں, تو انشاءاللہ جہالت سے بچ جائیں گے, تو گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ کی رحمت سے. آمین آمین آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شرف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.